اتوار یکم فروری کے سہربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. پاکستان کے شہر شکارپور کی مسجد پر بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 62 ہو گئی. پولیس کہتی ہے ذمہ داری قبول کرنے والے تفتیش سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں.
مجھے لگتا ہے شاید اس طرح کی کوئی ٹیکٹس ہے کہ تمام رخ جو ہے وہ اصل لوگوں کی طرف لشکر جنگی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس طرف توجہ کم ہو جائے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. سارہ حسن سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع شکارپور کے دھماکے کی ابتدائی تحقیقات کے لیے سی آئی ڈی کی ٹیم شکارپور گئی. ٹیم کے سربراہ ایس ایس پی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ مقامی معاونت کے بغیر اتنا بڑا حملہ کرنا ناممکن ہے. انہوں نے بتایا کہ حملے میں شدت پسند تنظیم لشکر چھنگوی کے ملوث ہونے کا امکان ہے جبکہ جند اللہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے. ایس ایس پی سی آئی ڈی راجہ عمر خطاب نے کہا
فہد یا احمد مروت کے نام سے جو یہ شخص ہمیشہ ریسپانسبلٹی کلیم کر لیتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کون سی جندلہ کا. دو تین جگہ سے اس نے کلیم بھی کیا اور اس پہ اس کے غلط ثابت. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے شاید اس طرح کی کوئی ٹیکٹس ہے کہ تمام رخ جو ہے وہ اصل لوگوں کی طرف لشکر جنگوی یا اس کے فیسلٹیٹر یا اس کے جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رخ بدلنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اس طرف توجہ کم ہو جائے.
سی آئی ڈی کے سربراہ راجہ عمر خطاب. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک کیپٹن ہلاک ہو گیا ہے اور دو اہلکار زخمی ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ بچھائی جس سے ایف سی کی گاڑی ٹکرائی اور یہ دھماکہ ہوا. ضلع ڈیرہ بگٹی میں نامعلوم حملہ آوروں نے گیس پائپ لائن کو بھی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
نامعلوم افراد نے ضلع کے علاقے پیرکو سے سوئی میں پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی 24 انچ قطر کے گیس پائپ لائن کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا جس کے پٹنے سے پائپ لائن کو نقصان پہنچا اور اس سے پلانٹ کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی. ڈیرہ بگٹی اور اس کے گرد و نواح میں اس سال کے دوران گیس پائپ لائنوں کو اڑانے کے اب تک 10 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں.
ادھر ڈیرہ بگٹی میں ہی ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے. لیوس فورس کے مطابق یہ شخص مقامی شہری تھا جو سوئی کے علاقے سے ایک سال قبل لاپتہ ہوا تھا. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے ایک آن لائن ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جاپان کے مغوی صحافی کنجی گوٹو کو قتل ہوتے دکھایا گیا ہے. جاپان نے اس ویڈیو پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم شنزو آبے نے صحافی کے قتل کو گھنانا عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملزمان کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششیں کریں گے. انہوں نے کہا
میں نے آن لائن ریلیز ہونے والی یہ ویڈیو دیکھی جس میں ہارونا یوکووا کے بعد مسٹر گوٹو کو قتل کیا جا رہا ہے. جب میں ان کے خاندانوں کے دکھ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں. جاپانی حکومت نے ان کی رہائی کی ہر ممکن کوشش کی. دہشت گردی کے گھناؤنے اقدام پر میں بہت غصے میں ہوں اور میں ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑوں گا. انہیں اس جرم کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور اس کے لیے عالمی برادری سے بھی بات چیت کروں گا.
جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے. دوسری جانب اردن نے دولت اسلامیہ کی حراست میں قید پائلٹ کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. دارالحکومت عمان میں حکومتی ترجمان نے جاپانی صحافی کی ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ اردن اپنے پائلٹ متائف القصاصبہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اردن نے عراق کے قبائلی رہنماؤں کے ذریعے دولت اسلامیہ سے بالواسطہ طور پر مذاکرات کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں. اردن کے پائلٹ کو دولت اسلامیہ نے اس وقت حراست میں لیا تھا جب ان کا طیارہ شام میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. افغانستان کی نو منتخب کابینہ میں 8 وزراء نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے. ان میں وزارت خارجہ اور داخلہ کے وزراء بھی شامل ہیں. سابق صدر برہان الدین ربانی کے بیٹے صلاح الدین ربانی کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے. اس سے قبل وہ افغان امن کونسل کے صدر تھے. گزشتہ ہفتے افغان پارلیمان نے 10 نامزد وزراء کو مسترد کر دیا تھا. گزشتہ سال طویل صدارتی انتخابات کے بعد افغانستان میں اتحادی حکومت قائم ہوئی ہے لیکن ابھی تک کابینہ میں شامل ناموں پر مکمل طور پر اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق دارالحکومت دمشق میں ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ دھماکہ شہر کے مرکز میں ہوا. اطلاعات ہیں کہ یہ بس لبنان کے شیعہ زائرین کی تھی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شدت پسند تنظیم نسرا فرنٹ سے وابستہ ایک اکاؤنٹ کے ذریعے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے. شدت پسند تنظیم نسرا فرنٹ القاعدہ سے وابستہ ہے اور تنظیم کا کہنا ہے کہ خود کش بمبار نے بس کے قریب اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا. اطلاعات ہے کہ اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں نے نائجیریا کے شمالی شہر پر تازہ حملہ کیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں طاہر عمران.
نائجیریا کے دفاعی اہمیت کے حامل شہر مادیگوری پر اسلامی شدت پسند تنظیم نے 8 صبح حملہ کیا. شہر میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے سکتی ہیں. شہر کی آبادی کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو بوکو حرام کے ڈر سے مختلف علاقوں سے بھاگ کر وہاں آئے ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی بوکو حرام نے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم نائجیریا کی فوج نے اسے ناکام بنا دیا۔ نائجیریا میں رواں ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے۔
مصر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ الجزیرہ کے صحافی پیٹر گریٹس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل مصر کے حکام نے الجزیرہ انگلش کے تینوں صحافیوں کی حراست میں 15 روز تک توسیع کر دی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ صحافی پیٹر گریسٹ کون ہیں؟ وہ مصر میں کیوں قید تھے اور اب کیوں رہا کر دیا گئے؟ ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند مظاہرین کا احتجاج دوبارہ کیوں شروع ہو گیا؟ اور ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ نے برطانوی حریف اینڈی مرے کو شکست دے کر 5ویں بار آسٹریلین اوپن فائنل کیسے جیت لیا؟ یہ سب اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ مگر سیربین میں ہم آپ کو آج پھر پہلے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور ہی لے چلیں گے، جہاں 2 روز قبل یعنی نماز جمعہ کے دوران شہر کے علاقے لکھی در کی مسجد و امام بارگاہ کربلا مولا میں ہونے والے خود کش بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 62 ہو گئی ہے، اور آج بھی شہر بھر میں سوگ کا سما رہا ہے۔ حملے کو خودکش قرار دینے کے بعد اب آج سندھ پولیس کے انسداد دہشت گردی کے شعبے کا موقف ہے کہ حملے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کا مقصد اصل ذمہ داروں سے توجہ ہٹانا بھی ہو سکتا ہے۔ حملے کے بعد خصوصی تفتیش کے لیے کراچی سے خاص طور پر شکارپور جانے والے سندھ پولیس کے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یا سی آئی ڈی کے سربراہ ایس ایس پی راجہ عمر خطاب نے مسجد و امام بارگاہ کا خود جائزہ لیا۔ ان کی اب تک کی تفتیش کس رخ پر ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے ذرا دیر پہلے خود ایس ایس پی راجہ عمر خطاب سے گفتگو کی اور پوچھا کہ حملے کا نشانہ بننے والی مسجد سے آپ کو کیا سراغ مل سکا۔
کرائم سین جب وزٹ کیا تھا تو اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کے ذریعے اس نے یہ بلاسٹ کیا، اور اس میں وہ خود بھی ہلاک ہوا، اور اس کے ساتھ اس نے مزید تقریباً 58 لوگوں کی جان لی اور 60 سے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اس میں یہ مسجد کا ایک ہال ہے، اس کی آگے برامدہ وغیرہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نمازی جو بھی آتا ہے وہ مسجد کے اندر اس جگہ میں داخل ہوتا ہے جہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو 300-350 کے قریب لوگ تھے مسجد کے اندر، جس کی وجہ سے جیسے بلاسٹ ہوا تو زیادہ انجریز ہوئی ہیں لوگوں کی، سروں میں گولیاں بیلٹس لگے ہیں اور شولڈر پہ لگے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ فوت ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے۔
تو راجہ صاحب، جس حملہ آور کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا شناخت کے لیے اس کے کچھ اعضا ملے اور کیا آپ نے ان کو کہیں لیب وغیرہ بھجوایا ہے؟
یہ خودکش حملہ آور کی شناخت کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو اس کے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹس مل جائے جس سے شناخت ہو سکے، یا اس کے فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت ہو سکے، یا اس کا کوئی فیس کا کوئی حصہ مل جائے جس سے کنسٹرکٹ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں اس کی شناخت ہو سکے، یا پھر سب سے آخری ضربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈی این اے۔ تو اب ظاہر اس کا فیس تو تھا نہیں، تو اس کا جو ڈی این اے سیمپل ہے وہ لے لیا ہے، وہ سیمپل تو آ گیا، لیکن کراس میچ کرنا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا تھا، کیا تھا، وہ ایک پروسیس ہے۔ اس کے بعد اس کی فنگر پرنٹس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نادرا کے ذریعے ہمارا ڈیٹا بینک ہے پاکستان کا، اس میں اس کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ انڈر ایج ہوا تو پھر بھی پوسیبل نہیں ہوگا، لیکن اس میں کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں فی الحال اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور بتاتا ہوں کہ اس کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ بالکل مقامی لوگوں نے اس کو سپورٹ کی ہے، وہ ایویڈنس ہمارے پاس آئیں گے، اب ان تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔
راجہ عمر خطاب صاحب، جند اللہ نامی کسی گروہ نے یا تنظیم نے اس واقعے کی، اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پولیس بھی کیا اسی رخ پر کام کر رہی ہے کہ یہ جند اللہ یا اس سے ہی جڑے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں، یا پولیس کے پاس تفتیش کے اور بھی راستے ہیں کچھ؟
یہ آپ کو میں جند اللہ کا بتا دوں کہ جند اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف کراچی بیسڈ جند اللہ ہے، ایک اور ملک سے ایک جند اللہ تھی، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور جب یہ جند اللہ 2004 میں بنی تو اس نے کراچی میں اپنی کاروائیاں شروع کی تھیں، اور اس کا جو بیسک مینڈیٹ ہے وہ القاعدہ پلیٹ فارم سے چلتا ہے، ان کا مقصد ہے گورنمنٹ کو، ملک کو ڈسٹربائز کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیکٹرین ریکارڈ بھی موجود ہے، فہد یا احمد مروت کے نام سے، جو یہ شخص ہمیشہ ریسپانسبلٹی کلیم کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کون سی جند اللہ کا، کیونکہ جو ڈیٹا بینک اور ریکارڈ ہمارے پاس ہے اس میں جند اللہ کا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ 2-3 جگہ سے اس نے کلیم بھی کیا اور اس پہ وہ اس کی غلط ثابت ہوئی، جس طرح واگا بارڈر پہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم نہیں کیا، لیکن اس کے دوسرے دن خالد خراسانی نے باقاعدہ سوسائٹی کی پکچر بھی جاری کر دی، انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ ایک مجھے لگتا ہے شاید اس طرح کی کوئی ٹیکٹس ہے کہ تمام رخ جو ہے وہ اصل لوگوں کی طرف لشکر جنگوی یا اس کے فیسلٹیٹر یا اس کے جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رخ بدلنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اس طرف توجہ کم ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر جنت اللہ کا بھی ایسا سیکٹر ہے یہ کام کر سکتا ہے تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں.
راجہ عمر خطاب صاحب, آپ کو تقریباً اتھارٹی سمجھا جاتا ہے جو فرقہ وارانہ تشدد پاکستان میں خاص طور پر کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں ہوتا ہے. آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے کہ یہ شکارپور کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, شکارپور ہی خاص طور پر کیوں؟
میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بناتے میں یہ کہہ سکتا ہوں, ایک تو خیرپور میں لشکر جنگوی کا کسی زمانے میں مضبوط ایک لیڈرشپ تھی. یہاں پر جو شکارپور ہے اس سے بلوچستان بہت قریب ہے, اور بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا کوئٹہ میں, اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے عثمان کوٹ. اور کراچی کے اندر جو سیکٹیرین کلنگ میں اس وقت کافی پروفائل اس کا ہائی ہے وہ ہے نعیم بخاری. تو نعیم بخاری اور عثمان کوٹ جو ہیں یہ بلوچستان سے اس وقت لشکر جنگوی پلس القاعدہ ان کو آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو شکارپور کے آس پاس کی کاروائیاں سیکٹیرین کے ٹیررزم کی ہو رہی ہیں اس میں ہماری جو زیادہ توجہ اور جو ہمیں زیادہ اس میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ لشکر جنگوی کا نعیم بخاری اور لشکر جنگوی کا عثمان کرد یہ جو مل کے اس طرف انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا جس کی وجہ سے کاروائیاں ہو رہی ہیں.
تو راجہ عمر خطاب صاحب, جب پولیس کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ یہ سارا کام اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اتنی آسانی سے یہ سب کچھ عمل درآمد کرنا اس پر ممکن ہوتا ہے, تو پولیس جس کے پاس پوری ریاستی طاقت ہوتی ہے, ساری اسٹیٹ مشینری, ساری ریاست ہوتی ہے اس کے ساتھ, وہ کیوں نہیں سدے باب کر پا رہی ہے اس طرح کے واقعات کا, اس طرح کے حملہ آوروں کا؟
نہیں, یہ تو تھوڑی آزادی کریں گے اس طرح کی بات کریں تو اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں کتنے واقعات ہوئے اور پکڑے گئے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو وقت کے تارے پکڑے جاتے ہیں. اور ٹیررسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ اور میرے ہی اولیے میں گھوم رہا ہوتا ہے, میری طرح آپ کی طرح نارمل شخص ہوتا ہے, اس کے ذہن کے اندر کیا پلاننگ چل رہی ہے, وہ سب کیا سوچ رہا ہے, وہ اتنے جن ملکوں میں آپ رہتے ہیں کاروائیاں تو وہاں بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں نہ کسی کی کوئی ایسی کیلکولیشن ہے کہ کسی گھر میں کوئی مہمان ٹھہرا ہوا تھا وہ کون تھا, اس محلے میں نیا لگا لوگ آئے تھے وہ کون تھے, اس کے باوجود بھی ایجنسیز یا پولیس ایجنسی ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے اور آخر ان لوگوں کو ہم ہی پکڑتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. مشین طاقت کی مشینری کا مطلب کلاشنکوف جیکٹ یا بلٹ پروف ہیلمٹ ہونا نہیں ہوتا, اس کے لیے نیٹ ورک کے لیے ایک بہت بڑا ٹریننگ, اس کے لیے انسٹیٹیوشن, اس کے لیے پیسہ, اس کے لیے بہت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہت زیادہ کام کر چکے ہیں.
آپ نے ان ملکوں کی بات کی جہاں سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا فرانس میں واقعہ ہوا, لیکن تین دن میں فرانس نے سارا معاملہ نمٹا دیا, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا, پولیس مقابلے میں مارے گئے وہ بالآخر.
وہاں ایک واقعہ ہوا اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں ایک واقعہ ہوا ہے, وہاں سی سی ٹی وی کیمریز ہیں, وہاں دنیا جان کی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے, وہ ترقی یافتہ ملک ہیں, ہم تو ابھی ترقی پذیر بھی نہیں ہے میرے خیال میں پوری طرح, ہم تو تھرڈ ورلڈ میں شکریہ آتے ہوں گے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کا نہیں پتا ہوتا تو ہم اس ملک سے اپنے آپ کو کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں.
راجہ صاحب, بات کسی اور طرف جا رہی ہے, لیکن آخری سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شدت پسندی کا مقابلہ کر سکتا ہے پاکستان آج جس حال میں ہے؟
دیکھیں, یہ میں اپنے پورے یعنی 12-14 سال جو میرا ایکسپیرینس ہے ٹیررزم کی فیلڈ میں, میں انتہائی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے, اگر ہم بہت پہلے سوچتے ہیں تو شاید ہم ان حالات سے گزر چکے ہوتے, بہتر حالات میں ہوتے, اور انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک آپ قانون کا مداری نہیں کریں گے یہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو سوچ بدلنا ہوگی, 30-32 سال کی جنگ کو ہم 3 ہفتوں 3 سال میں نہیں ختم کر سکتے, کمی ضرور واقع ہو جائے گی اور کافی حد تک ٹیررزم جو ہے ہمارے ملک سے ختم ہوگا. اور اس کا یہ جو طریقہ کار اب اپنایا گیا ہے, اس اگر مکمل عمل درآمد ہو گیا نیشنل ایکشن پلان پہ, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سال بعد یہ ہم یہ بات کریں گے تو کافی اطمینان کا باعث ہوگا.
ایس ایس پی سی آئی ڈی سندھ پولیس راجہ عمر خطاب. شکارپور کی اس امام بارگاہ پر اس خودکش حملے میں 62 افراد کی ہلاکت کے بعد آج سوئم کے موقع پر نشانہ بننے والوں کے خاندان سوگوار اور غمزدہ رہے. ان میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جس کے 4 افراد اس خودکش بم حملے میں ہلاک ہوئے. میں نے اسی خاندان کے ایک رکن ذوالفقار شیخ سے کچھ دیر قبل رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ کے خاندان سے اس حملے کا نشانہ کون کون بنا.
میرے بھتیجے ہیں, دو میرے بھانجے ہیں جو کراچی میں رہتے تھے, میرے بھانجے تو وہ شکارپور میں گھومنے کے لیے آئے تھے. جمعے کا دن تھا, میرے بھتیجوں کے ساتھ یہ گئے نماز پہ, وہاں اس نے شہادت پائی اور بلاسٹ ایسا ہوا کہ ایک ظالم نماز کے صف میں کھڑا ہوا تھا, جیسے نماز پوری ہوئی تو اس کے بعد اس نے اٹھ کر کہا, سب کو کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. تو جیسے سورہ فتح اس نے پڑھی ہے سب نے, تو وہاں بیٹھا, جیسے ہی بیٹھا تو وہاں بلاسٹ ہوا.
ذوالفقار شیخ صاحب, جس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ حملہ آور قرار دے رہے ہیں, کیا اس کو علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ وہ کون تھا, یہاں علاقے کا ہی رہنے والا تھا, کہیں باہر سے آیا تھا؟ اجنبی تو پہچانے جاتے ہیں نا شکارپور جیسی جگہ پر.
بات یہ ہے کہ ہمارا علاقہ چھوٹا علاقہ ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, کیونکہ شہر میں آتے ہیں جاتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, ہمارے شہر کا نہیں لگتا ہے. اس کی جو اس کا جو سر ملا ہے نا, تو وہ ہمارے شہر کا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں اس کو پہچانتا.
تو ذوالفقار شیخ صاحب, جو صورتحال بنی اس حملے کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اس امامبارگاہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟
ہاں, مین بات یہ ہے کہ آج کی اخبار صوب میں ہم نے یہ پڑھا, دوستوں نے بتایا ہمیں کہ پہلا ایک جو ہے ہمارا شہید ہوا تھا مولوی صاحب خانہ پور میں, تو اس کے بعد پولیس نے ریڈ کی تھی ایک آر آئی کے گھر پہ, اس کا نام تھا ابو بکر. تو آج کی اخبار صوب میں اس نے بیان دیا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ریڈ ہوئی ہے, اپنے شیعوں نے ریڈ کرا رہی تھی, اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے.
یہ تو اخبار کہہ رہا ہے نا, آپ کی اپنی رائے کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس آپ کی امام بارگاہ کو, امام بارگاہ و مسجد کربلا محلہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟
بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو امام بارگاہ کربلا محلہ ہے, تو اس میں جو بھی ہمارے شیعہ حضرات ہیں اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, اس نے ٹارگیٹ یہ بنایا کہ اس میں ایڈوکیٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں, اس کو شہید کریں گے تو ہماری فتح ہوگی, ان کی کمزوری ہوگی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فتح ہے, تم کتنے کتنے حسینی مارو گے.
ذوالفقار شاہ صاحب, مسجد میں نماز کے وقت بچے بھی بتا رہے ہیں آپ تھے, کتنی تعداد ہوگی بچوں کی جو نشانہ بنے اس واقعے کا؟
بچوں کی تعداد 4 ہے, چھوٹوں کی جو 2 میرے بھتیجے ہیں اور 2 میرے بھانجے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو دوسرے بچے ہیں وہ گھائل ہیں, زخمی ہیں. جو شہادت جس نے ماری ہے وہ 4 بچے ہیں, اور ایک بچی ہے اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی, بابلانی کمیونٹی سے ہے.
یہ جو علاقہ ہے یہاں تو کہا جاتا ہے ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی رہی ہے, سندھ دھرتی نے ہمیشہ سب لوگوں کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں, چاہے وہ کوئی مذہب پر عمل کرتے ہوں, چاہے وہ کسی فرقے کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں. تو یہ شکارپور میں جو اب ہو رہا ہے, اس پر علاقے میں آپ لوگوں کے درمیان کیا سوچ ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے علاقے کے ساتھ؟
ان لوگوں نے ہماری محبت کا, محبت جو ہم نے دی ان لوگوں کو, تو اس نے ناجائز فائدہ لیا ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ. ہم نے ان کو محبت دی, انہوں نے ہمیں یہ جنازے دیے.
تاریخی طور پر جو صورتحال رہی ہے شکارپور کی, اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر مذہب اور ملک اور ملت کے لوگ یہاں آتے تھے, انہیں جگہ ملتی تھی, وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے تھے, مندروں میں, مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں جایا کرتے تھے. اب جو یہ صورتحال بنی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ماحول برقرار رہے گا شکارپور میں؟
جی نہیں جناب, بات یہ ہے کہ ہمارے شکارپور ایک چھوٹا شہر ہے, ہمارے اس چھوٹے شہر میں تقریباً اتنے قلعے گئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ٹوٹلی شہر کے جو بھی چوراہے ہیں اور خاص کر کے باہر علاقے میں, وہ ہمارا قلعہ جو ہے نا, ان کے لوگوں کا قلعہ جو ہے وہاں بن گئے ہیں. یہ اس نے ہمارے شہر کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. پہلے واقعہ ہوا شہید سائیں حجن شاہ شہید ہو گیا, اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا یہ سائیں غلام حسین شاہ کمبر والا, اس کے اوپر حملہ ہوا, اس کے بعد ڈاکٹر محمد ابراہیم جدوی صاحب کے پاس وہاں بائی پاس پہ حملہ ہوا, اس کے بعد یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت اذیت ناک حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ.
شکارپور کی مسجد کے خودکش حملے میں اپنے گھر کے 4 افراد کو کھونے والے ذوالفقار شیخ, جو خود بھی حملے کے وقت مسجد میں موجود تھے. نماز جمعہ پر اس خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کا سویم آج شہر بھر میں منایا گیا, اور شہر میں آج بھی سوگ کا ماحول رہا. مزید تفصیل مجھے بتائی صحافی نثار کھوکر نے.
جعفر, شکارپور میں آج بھی سوگ کا سما رہا. مختلف جو محلے ہیں وہاں پہ لوگوں کی جو تدفین تھی, دعائیں تھی, فاتحہ تھی, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اور پورا شہر کا ماحول جو تھا وہ غمگین تھا. تمام لوگ جن کی تدفین ہوئی, جن کے سوئم تھے, وہ اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر لکھی در کے چوک پر آ گئے شام ہوتے ہی اجتماعی دعا کے لیے, اور تمام راستے جو تھے وہ غم گساروں سے بھرے ہوئے تھے, لوگ ماتم کر رہے تھے اور ایک سوگ کی سی فضا تھی. اس لیے آج بھی شہر کی جو مرکزی بازار ہے, جہاں پہ یہ مرکزی امام بارگاہ بھی تھی شہر کی, وہ بند رہی, اور کاروبار ہندو ہو, مسلمان ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, سب لوگوں نے بند کر رکھے تھے اور سوگ کا سامان تھا.
نثار, اب کیا مقامی سطح پر پولیس نے کوئی گرفتاریاں کی ہیں یا شبہ میں کسی کو حراست میں لیا ہے؟
جعفر, پولیس جو کہ اسپیشلی کراچی سے بھی منگوائی گئی ہے، سی آئی ڈی پولیس اور شکارپور پولیس، خود جو شکارپور پولیس کے سربراہ ہیں وہ چند ماہ پہلے سی آئی ڈی کے انچارج بھی تھے کراچی میں، انہوں نے چند ایک مقامات پر چھاپے وغیرہ مارے ہیں اور گرفتاریوں کی اطلاعات ہے جو کہ تصدیق شدہ اطلاعات نہیں ہے، نہ ہی پولیس اس کی تصدیق فی الوقت کر رہی ہے۔
اور ہلاکتوں کی تعداد اب کتنی ہو گئی ہے نثار؟
پولیس اور ہسپتال کے ذرائع کے مطابق 62 کے قریب لوگ ہیں، ان میں میجورٹی جو ہے، جو اکثریت ہے وہ شکارپور شہر کی ہے، لیکن بعض دوسرے مقامات سے بھی لوگ آئے تھے۔ تو اس طرح سکھر، لاڑکانہ، کراچی، شکارپور کے ہسپتال سے معلوم کیے گئے جو اعداد و شمار ہیں وہ 62 بتائے جا رہے ہیں۔
نثار، بہت طویل عرصہ ہو گیا آپ کو سندھ کے معاملات پر رپورٹنگ کرتے ہوئے، دہشت گردی کے واقعات ہیں اور دیگر سیاسی، سماجی تمام شعبوں میں بہت دیر تک آپ نے صحافت کی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شکار پور کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے شدت پسندی کا، تو آپ کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟
جعفر، وجوہات کئی ہیں، لیکن ابھی یہ ٹارگیٹ اس لیے بھی بنایا گیا ہے جعفر کہ شکارپور جو شہر ہے، جغرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کو ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان بھی ملتا ہے آسانی سے، تو سبی، بلوچستان بھی آسانی سے ملتا ہے، تو افغانستان کے لوگ بھی آسانی سے شکارپور تک آ جا سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سرحدی شہر ہے سندھ کا، جہاں سے تینوں صوبوں کے روڈ اور سڑکیں جاتی ہیں۔ لیکن شکارپور کو اس لیے بھی بنایا گیا ہے ٹارگیٹ کہ شکارپور میں ماضی سے، دو دہائی پہلے سے، بتدریج کئی لوگوں نے فروغ دیا ہے انتہا پسندی کو، کہ شکارپور ایک ہب ہو گیا ہے اب انتہا پسندی کا۔ اور یہ بات میں جعفر اب آپ کو بتاؤں کہ صرف شکارپور تک رکنے کی بات نہیں ہے، جیسے پاکستان میں پہلے سوات کو نشانہ بنایا گیا جو چل پڑا پورے پاکستان میں، کراچی تک چلا گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف شکارپور ٹارگیٹ پہ ہے، سندھ کے دیگر شہر بھی ٹارگیٹ بنائے جائیں گے انتہا پسندوں کے حوالے سے، تاکہ سندھ کا جو تاثر ہے ایک لبرل، سیکولر اور صوفی مزاج کا، اس کو ایک ٹینٹیٹ کیا جائے کہ نہیں جی، سندھ کوئی علیحدہ صوبہ نہیں ہے، مذہبی انتہا پسند یہاں کے لوگ بھی ہیں۔
نثار، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محل وقوع کی بنیاد پر یا جیولوجیکل لوکیشن کی بنیاد پر، یعنی جہاں شکارپور واقع ہے اس علاقے کی بنیاد پر دہشت گرد اور شدت پسند اپنا ہدف بنا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی فی الحال یہاں رکتا نظر نہیں آ رہا اور یہ کسی طویل المدت منصوبہ بندی کا حصہ یا آغاز کہا جا سکتا ہے؟
جعفر، بالکل آپ نے درست اندازہ اور تجزیہ کیا کہ یہ طویل المدت ہے، کیونکہ سندھ میں خصوصاً ہم شکارپور، جکباد، خیرپور اور دیگر کئی شہروں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ مذہبی رواداری ایک مثال تھی، لیکن بتدریج یہ ہوتا جا رہا ہے اور شکارپور میں ابھی انتہا پسندی بہت حد تک بڑھ گئی ہے عام لوگوں میں بھی، جو محلے کے، گلی کے لوگ، ہمسائے ایک دوسرے کو پہلے اس طرح نہیں جانتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، لیکن اب وہ نشان لگا کے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ہاں جی اس کو فلاں مسجد میں جانا ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ تو اس قسم کی جب روش چل پڑتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلسلہ شکارپور تک رکے گا، اس کا سفر آگے بھی ہوگا، ہو سکتا ہے لاڑکانہ ہو، ہو سکتا ہے دادو ہو، بدین ہو، ٹھٹا ہو، کئی شہروں میں یہ سلسلہ چل پڑے گا، خدشہ تو یہی ہے۔
تو یہ جن شہروں کے آپ نام لے رہے ہیں، لاڑکانہ، دادو، بدین، یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ شکارپور کے اس حملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی کافی عمر ان علاقوں میں گزاری ہے، یہ سب کچھ اب کیسا لگ رہا ہے انہیں؟
ایک صدمہ سا ہوا ہے جعفر، ہندو ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، ہر ایک سندھ واسی کو صدمہ ہوا ہے کہ ہماری سندھ میں، ہمارے لوگوں کو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، پولیس نے بھی یہی کہا ہے کہ مقامی نہیں لگ رہا تھا، لوگ جو خودکش حملہ آور تھا، غیر مقامی تھا، کچھ تسلی ایک دوسرے کو لوگ یہ دیتے ہیں باہر سے کوئی آ کے حملہ کر رہا ہے، اگر باہر سے بھی حملہ آور تھا تو پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو مقامی سپورٹ تو حاصل تھی۔
تو لوگ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے نثار، جنہوں نے اپنا علاقہ ایسے دیکھا ہے وہ اب ایسے حملوں پر، خودکش بم دھماکوں پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟
دیکھیے جعفر، فی الوقت تو ایک سکتہ ہے اور صدمہ ہے، لیکن لوگوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اور سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے جس کو لوگ 40 برسوں سے ووٹ دے کے اقدار میں، ایوانوں میں لاتے ہیں، لیکن وسط اور بیڈ گورننس کی مثال بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، کہ حکومت ہماری بچہ ہے، خیر ہے، تو لوگ حکومت سندھ کے اعلان پر بھی ہنس رہے ہیں۔ کامل شاہ صاحب نے فرمایا ہے، جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہ زندگی اور موت جی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر شکارپور کے ہسپتال میں سہولیات ہوتی تو جو مرنے تھے وہ بچ تھوڑی جاتے. اس طرح کی مذاق خیز باتیں کرنے تو میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو آگے آنا چاہیے. اس انتہا پسندی کو ختم یا اس کے لیے دیوار وہی کھڑی کر سکتے ہیں.
شکارپور کی مسجد و امام بارگاہ کربلا مولا میں دو روز قبل نماز جمعہ کے دوران خودکش حملے کا نشانہ بننے والوں کا سوئم اور شہر کا ماحول منظر کشی کر رہے تھے صحافی نثار کھوکر. آگے بڑھنے سے قبل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مصر کے صحافی مصر نے الجزیرہ کے صحافی پیٹر گریسٹا کو رہا کر دیا ہے. یہ ہے شہ سرخی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی. تفصیل اس خبر کی یہ ہے کہ مصری حکام نے 1 جنوری کو اعلی عدالت کے حکم پر غلط خبریں پھیلانے کے الزام میں جیل میں قید الجزیرہ کے ان 3 صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم بھی دیا ہے. یہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. سیر بھی نبی جاری ہے.
نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور سے.
آسٹریلیا نے سہ فریقی ون ڈے سیریز کے فائنل میں انگلینڈ کو 112 رن سے شکست دے دی.
ریور اینڈ اس بولڈنگ یورکر رائٹ اپ ان دی بلاک ہول. دیٹس اٹ. اٹس آل اوور.
پرتھ میں کھیلے گئے فائنل میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 278 رنز بنائے. گلین میکسویل اپنے کریئر میں تیسری مرتبہ نروس 90s کا شکار ہوئے اور 95 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ان کی اننگز میں 15 چوکے شامل تھے. مچل مارش نے 60 اور اسٹیو اسمتھ نے 40 رنز سکور کیے. جیمز فاکنر نے 8 نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 50 رنز بنا ڈالے. اسٹوئرٹ براڈ نے 3 اور اینڈرسن نے 2 وکٹیں حاصل کی. جواب میں انگلینڈ کی 40 اوور میں صرف 166 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. مچل جانسن نے اپنی تیز بالنگ سے انگلینڈ کی ٹاپ آرڈر بیٹنگ کو بکھیر دیا. انہوں نے صرف 27 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. گلین میکسویل نے بیٹنگ کے بعد بالنگ میں بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 46 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی.
On this first set point of Djokovic's. Murray inside the baseline, returning with a backhand into the net. Quite a scrap.
عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ نے آسٹریلین اوپن جیت لی. میلبرن میں کھیلے گئے فائنل میں انہوں نے اینڈی مرے کو 7-6, 6-7, 6-3 اور 6-0 سے ہرا دیا. جوکووچ نے 5 مرتبہ آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل جیتا ہے جن میں سے 3 کے فائنل میں انہوں نے اینڈی مرے کو شکست دی ہے. نیوزی لینڈ کی 17 سالہ لیڈیا کو گولف کی سب سے کم عمر عالمی نمبر ایک بن گئی ہیں. انہوں نے ٹائیگر ووڈز کا عالمی ریکارڈ توڑا ہے جو 1997 میں 21 سال کی عمر میں عالمی نمبر ایک بنے تھے. انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی اور مینچسٹر سٹی کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اس طرح پوائنٹس ٹیبل پر چیلسی بدستور 53 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ نے پوائنٹس ٹیبل کی سب سے آخری نمبر کی ٹیم لیسٹر کو 3-1 سے شکست دے دی.
کھیل کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی. بی بی سی آپ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کا ایک دھماکہ ہوا ہے. پاکستان کی فوج کے ایک کپتان ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ تفصیل آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے عالمی شہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سارا حسن کے ساتھ.
ہ
پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور کے دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 62 ہو گئی. حملے میں لشکر جھنگوی کے ملوث ہونے کا امکان ہے. اردن کہتا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے قید میں موجود اپنے شہری کی رہائی کے عوض شدت پسندوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. ادھر دولت اسلامیہ نے جاپانی صحافی کو قتل کر دیا ہے. مصر میں حکام نے الجزیرہ سے وابستہ صحافی پیٹر گریٹس کو رہا کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کا حکم دیا ہے. افغانستان کی کابینہ میں شامل 8 وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے. صلاح الدین ربانی ملک کے وزیر خارجہ ہوں گے. شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے نائجیریا کے شمالی شہر میں حملہ کر دیا ہے. شہر میں گولیوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں. شام کے دارالحکومت دمشق میں شیعہ زائرین کی بس میں دھماکہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اٹلی کے حکام نے قدیم اور پانی پر تیرتے شہر وینس کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر کروز شپس کا داخلہ بند کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے سارا حسن سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک کیپٹن ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. حملے کے لیے بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی جس سے یہاں سے گزرنے والے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی گاڑی ٹکرا گئی اور اس کے نتیجے میں یہ ہلاکت ہوئی. تفصیل کے ساتھ محمد کاظم.
تشدد زدہ لاش ڈیرہ بگٹی قلعہ کے سوناری مٹ سے ملی ہے. ڈیرہ بگٹی میں لیویز فورس کے ذرائع نے بتایا کہ لاش کی شناخت ہو چکی ہے جو ضلع سے تعلق رکھنے والے مقامی شخص کی ہے. یہ شخص گزشتہ 1.5 سال سے لاپتا تھا جسے نامعلوم افراد نے ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش سوناری مٹ کے علاقے میں پھینک دی تھی. ڈیرہ بگٹی سے پہلے بھی تشدد زدہ لاشیں برامد ہوتی رہی ہیں. ادھر ضلع آواران کے علاقے مشقے میں فائرنگ کے واقعے میں ایک اسکول ٹیچر ہلاک ہوا ہے. آواران میں ضلع انتظامیہ کے اہلکار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیچر کو نامعلوم افراد نے ضلع کی تحصیل مشقے کے علاقے الگی میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا. فائرنگ میں مارے جانے والے اسکول ٹیچر کی شناخت محمد عالم کے نام سے ہوئی ہے. اہلکار نے بتایا کہ محمد عالم سرکاری اسکول ٹیچر تھا. اسکول ٹیچر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. تنظیم کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسکول ٹیچر ڈیتھ اسکواڈ کا رکن تھا. ایک اور واقعے میں ڈیرہ بگٹی قلعہ کے گنڈوئی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایف سی کا ایک کیپٹن ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہوئے. سرکاری ذرائع کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ بچھائی تھی جس سے یہاں سے گزرنے والی ایف سی کی گاڑی ٹکرا گئی. بارودی سرنگ کے دھماکے سے ایف سی کی گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا. ڈیرہ بگٹی میں ایک اور گیس پائپ لائن کو دھماک خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا. لیویز فورس کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے ضلع کے علاقے پیرکو سے سوئی پلانٹ کو گیس فراہم کرنے والی 24 انچ قطر کے گیس پائپ لائن کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا. دھماک خیز مواد پٹنے سے پائپ لائن کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا جس کی وجہ سے اس پائپ لائن سے پلانٹ کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی. گیس پائپ لائن کو اڑانے اور ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا.
آئین کو عموماً ایک خشک دستاویز سمجھا جاتا ہے جس میں قانون دانوں، ارکان پارلیمان اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے لیے دلچسپی کا سامان ہو تو ہو، مگر بیشتر عام لوگ اسے کھول کے نہیں پڑھتے. حالانکہ پاکستان کا آئین مجریہ 1973 مطالعے کے لیے ایک دلچسپ دستاویز ہے. بطور قوم آج پاکستانیوں کو جس بحران کا سامنا ہے اس کے ڈانڈے ڈھونڈنے کے لیے کتاب آئین کا مطالعہ بہت ضروری ہے. مثلاً پاکستانی آئین سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، لیکن اسلامی عقائد کی سرکاری تشریح کس فقہ کے حساب سے ہوگی یہ معلوم نہیں ہوتا. ایران اور سعودی عرب کا سرکاری مذہب بھی اسلام ہے، لیکن ایران میں اسلامی قوانین کی تشریح فقہ جعفریہ اور سعودی عرب میں حنبلی فقہ کے تحت ہوتی ہے. اسی آئین کے تحت مسلمان شہریوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے اور عربی زبان کی ترویج اور قرآن مجید کی درست تبعات یقینی بنانے کی ذمہ دار ریاست ہے. تاہم غیر مسلم شہریوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی سنوارنے اور ان کی مذہبی زبانوں اور الہامی کتابوں کی ترویج و اشاعت سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں. حالانکہ آئین پاکستان کے تحت قانون کی نگاہ میں تمام شہری برابر ہیں، نیز ریاست نے اقلیتوں کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کا بھی تحریری آئینی وعدہ کر رکھا ہے. چونکہ پاکستان آئینی لحاظ سے ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ریاست کا صدر، جو کہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہے، اور وزیر اعظم، جو حکومت کا سربراہ ہے، مسلمان ہوگا. نیز وفاقی شرعی عدالت کے جج اور ان ججوں کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل سننے والا بینچ بھی مسلمان ججوں پہ مشتمل ہوگا۔ لیکن قومی و صوبائی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں بشمول چیف جسٹس، گورنر، وزیر اعلیٰ، مسلح افواج کے سربراہان، الیکشن کمیشن کے ارکان بشمول چیف الیکشن کمشنر یا کسی اور آئینی عہدے پہ تقرری کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں۔ فرض کریں کہ سینٹ کا چیئرمین کوئی غیر مسلم بن جاتا ہے اور صدر مملکت کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے، تو پھر سینٹ کا غیر مسلم چیئرمین آئین کی روشنی میں مسلمان صدر مملکت کی جگہ بطور قائم مقام کیسے لے سکتا ہے؟ اس بارے میں آئین چپ ہے۔ آئین کے تیسرے شیڈیول میں مذکورہ تمام آئینی عہدوں کے لیے حلف کی طے شدہ عبارات موجود ہیں۔ یہ حلف پڑھے بغیر کوئی شخص اپنا عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ وفاقی و صوبائی وزیر، قومی و صوبائی اسمبلیوں کے رکن اور وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے رکن، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور صوبائی گورنر کے حلف کی عبارت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے چل کے آئین و اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سالمیت اور اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرنے کے عہد کے بعد یہ جملہ ہے کہ میں اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا جو کہ تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے۔ حلف کی عبارت کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے، اللہ میری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ حلف کی یہ عبارت پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے غیر مسلم ارکان سمیت سب آئینی عہدیداروں کو پڑھنا پڑتی ہے۔ اور پھر میری نگاہ اسی آئین کے باب اول کی شق 22 پہ پڑ جاتی ہے، جس کے تحت کسی شہری کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایسی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی یا اسے کسی ایسی مذہبی تقریب یا عبادت میں حصہ لینے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو۔ بیشتر دنیا میں آئینی عہدیدار اپنی اپنی الہامی کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیتے ہیں۔ کیسا لگے گا اگر کل بھارتی پارلیمنٹ میں رام راج بل منظور ہو جائے، جو کہ آر ایس ایس اور اس سے جڑی تنظیموں کی دلی خواہش ہے، اور پارلیمنٹ میں قمر الدین، ہدایت اللہ اور محمد طفیل بھی حلف اٹھا رہے ہوں کہ میں ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ بھارتیہ راشٹر اور دیش کے سنودھان کا وفادار رہوں گا اور رام راجیہ کی رکشا کروں گا کہ جس پہ بھارتیہ سنسکرتی آدھارت ہے، بھگوان میری مدد اور مارگ درشن کرے۔ حلف دل سے اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان عیسائیت کے تحفظ کا عہد کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سے مدد مانگ کے، یا کوئی کرسچن اسلامی نظریے کے تحفظ پر بسم اللہ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جو حلف اٹھائے گا، کیا واقعی وہ حلف ہوگا؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان معروضات پہ دھیان دیتے ہوئے کامن سینس ایکٹ مجریہ 2015 کے نام سے آئین کے تھرڈ شیڈیول میں کوئی ترمیم لائی جائے تاکہ غیر مسلم ارکان پارلیمان اور آئینی عہدیدار بھی اپنے اپنے عقائد کے مطابق ریاست پاکستان سے وفاداری اور اس کے آئینی تحفظ کی دل و جان سے قسم کھا سکیں؟
ریڈیو کالم بات سے بات پیش کر رہے تھے وسعت اللہ خان۔ اب آئیے وہ خطوط سنتے ہیں جو آپ ہی نے ہمیں بھیجے ہیں۔ ہفتے وار سلسلہ ہے آپ کا خط ملا، اور ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کی ڈاک سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ لاڑکانہ سے ممتاز عباسی لکھتے ہیں، میں آپ کا ایک پرانا سامع ہوں، طالب علمی کے زمانے سے آپ کی نشریات سن رہا ہوں اور اب خود محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو چکا ہوں۔ سدھو بھائی کے زمانے میں میرے خطوط باقاعدگی سے نشر ہوتے تھے اور مجھے پیار سے موجو دڑو والا سامع کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ میرے پاس آپ کے پرانے پروگرام شیڈیول، ڈائریاں، کیلنڈر اور اسٹاف کے گروپ فوٹو قیمتی اور یادگار نشانیوں کے طور پر آج بھی محفوظ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی۔ مجھے بھی دیگر پرانے سامعین کی طرح گزرا ہوا زمانہ یقیناً بہت حسین لگتا ہے اور پرانی آوازیں بھی بہت یاد آتی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ وقت آگے کی طرف رواں ہے اور بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کی نئی آوازوں اور نئے پروگراموں کا بھی بہت قائل ہوں، خاص طور پر وسعت اللہ خان کا کالم ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ پچھلے دنوں میں نے تھر کے حالات پر ان کا کالم سنا تو ان کے سیاسی اور سماجی شعور کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت نگاری پر بھی منہ سے بے ساختہ داد نکلی۔
ممتاز عباسی صاحب، بی بی سی اردو سروس کے کارکن دن رات کی محنت کے بعد جو پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، آپ کی جانب سے ان کی پذیرائی ہی ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ اپنی محنت کو سفل ہوتے دیکھ کر کس کا خون سیرو نہیں بڑھ جائے گا، آئندہ بھی اپنی رائے سے آگاہ رکھیے۔
گورنمنٹ کالج بنو سے بابو عمر گل لکھتے ہیں، آج کھل کر اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں لکھنے، پڑھنے، بولنے، سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کا جو شعور پیدا ہوا ہے وہ برسوں تک بی بی سی کی اردو سروس کی نشریات سننے کا ثمر ہے۔ آج اپنے وسیع ذخیرہ الفاظ کے باعث میں کسی بھی موضوع پر بلا جھجک گفتگو کر سکتا ہوں، اس لیے سارے گاؤں میں لوگ مجھے بی بی سی بابو کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس موقع پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 3 Cheers for BBC۔
ایک پرانے سامع کی حیثیت سے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس طرح کے تعریفی خطوط ہم عموماً نشر نہیں کرتے، لیکن ایک خلوص بھری تحریر ہم سے مسترد بھی نہ ہو سکی اور آپ کے مخلصانہ جذبات کا مختصر طور پہ ہم نے اظہار کر ہی دیا۔
اور اب ملیے دو ایسے پرانے سامعین سے جنہوں نے ہمیں پہلی بار یاد فرمایا ہے۔
اچھا، کون ہیں یہ صاحبان؟
گاؤں کندو خان تھرپارکر سے علی اکبر بلوچ اور علی گل بلوچ لکھتے ہیں، برسوں تک آپ کی آواز سننے کے بعد آج خود اپنی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم جس لگو دک صحرا میں زندگی گزارتے ہیں وہاں دن میں ریت کے ٹیلے اور رات میں گہرے سیاہ آسمان کے علاوہ ہمارا کوئی سنگی ساتھی نہیں۔ بھیانک سناٹے میں بی بی سی اردو کی آواز ایک ہمدرد ساتھی کی طرح ہمارا سہارا بن جاتی ہے۔ تمام ساتھیوں کو سلام دیجیے اور وسعت اللہ خان کو ہمارا ڈبل سلام پہنچائیے۔
یہ نشریاتی سروس آپ کی خدمت کے لیے چل رہی ہے علی گل اور علی اکبر صاحب، آپ کا سلام سب ساتھیوں کو پہنچ گیا۔ اگلے خط میں ہمیں اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بھی ضرور بتائیے۔
اور عارف تھرپارکر کے اسی گاؤں سے ہمیں رضیہ، شازیہ اور نائلہ بلوچ کا ایک مشترکہ خط بھی ملا ہے، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے علاقے میں بچوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی اور چھوٹے بچوں کو بھی والدین سکول بھیجنے کے بجائے کھیتی باڑی کرنے اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان تینوں خواتین نے پوچھا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے جب ہسپتال موجود نہیں تھے اور نہ ہی میڈیکل تعلیم کا کوئی انتظام تھا، کیا اس زمانے میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اور اگر ہوتے تھے تو بغیر ڈاکٹروں کے ان کا علاج کیسے ہوتا تھا؟
رضیہ، شازیہ اور نائلہ، خط لکھنے کا شکریہ۔ دیکھیے، اگر آپ نے صنف نازک سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اسی تھرپارکر میں تعلیم حاصل کر لی ہے اور اس قابل ہو گئی ہیں کہ ہمارے پروگرام سن کر اس پہ تبصرہ بھی کر سکیں اور طبی تاریخ کے بارے میں ہم سے سوالات کر سکیں، تو دیگر افراد ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟
اور ان خواتین نے میڈیسن کی ہسٹری کے بارے میں جو سوال کیا ہے،
جی، اس کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں صحت عامہ کا وہ تصور موجود نہیں تھا جو جدید زمانے کی دین ہے۔ آپ نے تاریخ میں ایسے واقعات ضرور پڑھے ہوں گے کہ تعاون کی وبا پھیلی یا ملیریا کی ہوا چلی تو ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے،
لیکن انفرادی سطح پر وید اور حکیم تو پرانے زمانے میں بھی موجود تھے
اور علم طب جہاں تک ترقی کر چکا تھا اس کے مطابق وہ لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جراثیم کی دریافت طب جدید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس کے بعد طریقہ علاج میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور جن امراض اور وباؤں کو قہر خداوندی کہہ کر خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی، اب ان کے لیے ویکسین تیار کی جاتی ہے۔
اور اسی سلسلے کا ایک آخری خط ہم نے ٹنڈوالا یار سے لیا ہے۔ گوہر کاکے پوٹا لکھتے ہیں، تھرپارکر میں نوزائیدہ بچے غذائی کمی کا شکار ہو کر موت کی آگوش میں چلے گئے۔ آپ کے یہاں سے کم از کم وسعت اللہ خان نے اپنے کالم میں واویلا تو کیا، لیکن یہاں صوبائی حکام کے کان پر تو جو تک بھی نہیں رینگی۔ بی بی سی کی ٹیم کو فوری طور پر تھر کا دورہ کرنے کے لیے بھیجیے۔ خط کے آخر میں مکتوب نگار پوچھتے ہیں کہ انگریزی سکھانے کا پروگرام دوبارہ کب تک شروع ہوگا؟
کور صاحب، حیدرآباد میں ہمارے نمائندے تھر کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور تازہ ترین حالات سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ انگریزی تدریس کا پروگرام پھر سے شروع کرنے کے لیے کچھ تجاویز غیر غور ہیں، جو ہی کوئی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔
راجہ مختار احمد نے فوجیاں والا ضلع بہاول نگر سے یاد فرمایا ہے اور 16 دسمبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہمارے لیڈروں کی کوتاہ نظری کا نتیجہ تھی، جبکہ دونوں جانب کے عوام آج بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ چیچا وطنی سے افتخار احمد چیما نے اس بات کو سراہا ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیے جانے کے واقعے کی اصل تفصیلات ہماری نشریات میں پیش کی گئیں۔ اور جو بلوچستان میں سید عبداللہ صاحب نے فرمائش کی ہے کہ داعش نامی اسلامی تنظیم کے بارے میں ایک مکمل معلوماتی پروگرام پیش کیا جائے.
آپ کی فرمائش نوٹ کر لی گئی ہے سید صاحب.
سامعین آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح کو آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہوں گے. شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
آپ کے خط پیش کر رہے تھے عارف وقار اور شمائلہ جعفری. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر ڈالتے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اب شہ سرخی ہے، مصر کے صحافی پیٹر گریسٹا کو رہا کر دیا گیا ہے اور الجزیرہ کے صحافی ہیں وہ، اور انہیں ان کے وطن آسٹریلیا بھیجا جا رہا ہے. ادھر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے ایک جاپانی صحافی کینجی گوٹو کے قتل پر شدید عالمی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اردن نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی تحویل میں اپنے پائلٹ کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. یہ تمام تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں، ان سے متعلق تفصیلات کی تفسیر اور تصاویری جھلکیاں دیکھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریہ گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
ہمارے نام نگار.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سیر بینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آصف رضا میر پاکستان میں ٹیلی ویژن کے معروف اداکار ہیں اور خود بھی بہت سے ڈراماز اور ٹی وی سیریلز بنا چکے ہیں. ان دنوں وہ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے بارے میں ایک فلم اور ڈراما کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں. کئی برس قبل پاکستان میں دکھائی جانے والی ٹی وی سیریل تنہائیہ میں آصف رضا میر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے آصف رضا میر سے گفتگو کی، آپ بھی سنیے.
منٹو شروع میں ایک سیریل کے طور پہ پلان ہوا. سرمد کوسٹ اس کے ڈائریکٹر ہے، سینٹرل کیریکٹر بھی انہوں نے خود ہی کیا. یہ ایک یونیک آئیڈیا تھا. ہم لوگ ایسے پلیز نہیں کرتے پاکستان میں. ہم لوگ آج بہت زیادہ ساس بہو کے جھگڑے اور رونے دھونے کے ڈراموں کے اندر چلے گئے ہیں. ریٹنگ کی ایک ریس ہمارے یہاں شروع ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر بھی اپنی آڈینس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا دینا ہوگا، وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک بہت رچ کلچر ہے، ہماری پرسنالٹیز بہت بڑی بڑی ہیں. شاعر تھے، افسانہ نگار تھے، گلوکار تھے، جن کی زندگیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں، جس کا اثر آج تک ہمارے اوپر، نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ دنیا میں وہ لوگ مشہور ہیں، اور ہمارا ملک ان کی وجہ سے جانا جاتا. منٹو اس میں سے ایسی ایک شخصیت تھی. فیئر یہ تھا کانٹروورشل پرسنالٹی. کانٹروورشل ہونا کوئی غلط بات نہیں، کانٹروورشل وہی ہوتا ہے جو شاید سچ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا. جب یہ فنشنگ کی طرف جا رہا تھا تو وی ریئلائز کہ دس از مور آف اے فلم دین جسٹ اے ٹیلی ویژن سیریل. تو پھر اس کو ہم نے فلم کے طور پہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو اب وہ فلم جو ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلم میکرز کو یہ بھی انکریجمنٹ دے گا کہ آپ کو صرف ناچ گانے کے اوپر فلم بنانا ضروری نہیں ہے. فلم اور بھی راستوں سے بن سکتی ہے. ہماری اصل اسٹرینتھ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر ہے. پاکستان کے ارلی ایئرز کی بات، پارٹیشن کی بات، تو اس کو آؤٹ ڈور میں شوٹ کرنا ایک بہت مشکل کام تھا کہ وہ نہ تو ہم سیٹ لگا سکتے تھے، افورڈ نہیں کر سکتے سیٹ لگانا. تو ایکچوئل ایکویشنز پہ کام کرنا تھا. اس وقت کا ٹائم دکھانا، اس وقت کی ٹرانسپورٹیشن دکھانا، اس پیریڈ کے اندر جانا جو تھا وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پاکستان انڈسٹری کے جو की एक्टर्स हैं वो सब इसके अंदर हैं। वो इस तरह के ये न सिर्फ उनकी जिंदगी के ऊपर बात हो रही है, उनके अफसानों की भी बात हो रही है। हुमायूं सईद से लेकर तो आमना शेख और सानिया सईद प्ले कर रही हैं, हिज वाइफ, जो भी आप आज के मशहूर टैलेंट है।
तो मतलब जो पूरा स्टार पावर है हमारी इंडस्ट्री का आपने इस सीरियल में समेट लिया।
बिल्कुल सही कहा आपने मंटो, ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जिस एक्टर से हमने बात की, सवेरा नदीम हो गई, मारिया वास्ती हो गई, उसका इंटरेस्ट ये नहीं था कि इस प्रोजेक्ट के पैसे मिलेंगे। उसने कहा कि मंटो है तो मैं काम करूंगी। तो आई थिंक हमने वो एक क्षमा जला दी है जिससे और क्षमा जलती चली जाएंगी।
जियो एंटरटेनमेंट, जियो कहानी, जो सारा एंटरटेनमेंट विंग है आप ही चला रहे हैं, मगर हाल ही में जो चैनल पे बंदिशें आई, पाबंदियां लगी, एंटरटेनमेंट पे भी मेरा ख्याल काफी असर हुआ, तो आपने किस तरह हैंडल किया?
पहली बात तो ये है कि बड़ी अनयूजुअल चीज है कि दुनिया में आज के जमाने में ये बात होना कि एक चैनल को बंद कर दिया जाए क्योंकि उसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू था या उसने किसी के बारे में बात की थी, और खासतौर पे उसका आगे से असर होना उसकी एंटरटेनमेंट की साइड पे जिसका पॉलिटिकल किसी चीज से वास्ता नहीं है, सिर्फ एक क्रिएटिव आइडेंटिटी है। बहरहाल हुआ, उसके असरात हम भुगत रहे। हमारा सबसे बड़ा डिलेमा ये था कि जियो कहानी, जियो एंटरटेनमेंट, ये दोनों चैनल बंद किए गए। जियो एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा चैनल था एज फार एज रेटिंग्स इज कंसर्न्ड, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न्ड। हमारे लिए मुश्किल जो सूरत हाल थी वो ये थी, ये फैसला करना कि क्या हम प्रोडक्शंस करते रहें और पैसा इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि ये पता नहीं था कि कब खुलेगा। हमने मुश्किल फैसला किया और हमने कहा कि नहीं, वो सब चीज़ें जारी रहेंगी, हमारे पास स्टाफ भी उसी तरह से मेंटेन रहेगा।
नंबर वन पोजीशन पे थे, आपकी रेटिंग्स बहुत ही हाई थी, फिर आपको वही पहाड़ चढ़ना पड़ेगा कि आप उसकी चोटी पे पहुंचे। इस किस्म के सेटबैक जो जिंदगी में आते हैं, आप इससे किस तरह निपटते हैं?
बहुत दफा इन मराहल से गुजरा हूं, तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि कोई परेशानी हो या खौफ आया हो जहन में। फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, फिल्म इंडस्ट्री पे जवाल आया, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब मैंने अपनी चलाई वहाँ क्राइसिस आया और वो एक टाइम पे बंद करनी पड़ी, और इसी तरह से अच्छे खासे डिफिकल्ट टाइम से लाइफ गुजरी है। मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने लोगों को साथ लेकर चलना जो है वो इम्पोर्टेंट है ऐसे वक्त में, क्राइसिस के टाइम। पर्सनली इसका असर आता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इंसान इतना लोहे का बना हुआ होता है कि उसका असर नहीं होता, असर आता है, शायद चंद बाल और सफ़ेद हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ होता।
पाकिस्तान में मीडिया कोड जो है बहुत ही जनरल सा लिखा हुआ है, प्रॉब्लम होती है तो कोई चीज़ वाजे नहीं होती।
ये हमारा प्रॉब्लम सिर्फ मीडिया में नहीं है, नेशनली हमारे यहाँ हर चीज़ में ऐसे है, हर चीज़ में हमने ग्रे एरियाज छोड़े हुए ताकि उसको यूज़ किया जा सके। हमारा जो मीडिया है वो यंग मीडिया है, हम लोग खुद बैठ के, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है, PBA है, जो बैठ के खुद रूल्स अपने तय कर सकती है, और उसे किसी बाहर अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है कि वो आके उनको बताए कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आपस में जो कीचड़ उछाला गया है एक चैनल से दूसरे चैनल के ऊपर, ग्रुप बंदियां हो गई, उसने एक तमाशा बना दिया। हमें सीखने की ज़रूरत कि ये क्या गलतियां हमसे हुई हैं कि कोई और लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकते।
मगर गलतियां तो हुई हैं ना, हमारा जो मीडिया है उसमें खुद सेल्फ रेगुलेशन वो कंसिस्टेंट नहीं रही है।
देखिए बेसिक बात यह है, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और ये हर किसी को हर लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है, इसके रिक्वायरमेंट्स, इसके नॉर्म्स चेंज होते जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ, बाहर से आके कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। कैसे, ये तो फिर हम उस वक्त में चले जाएंगे जब ज़ियाउल हक़ का टाइम था।
कल रात में सोशल मीडिया पे जिक्र कर रही थी कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, तो इमीडिएटली जो लोगों का रिस्पांस था, किसी ने कहा जैन जो आपके कैरेक्टर का नाम था, किसी ने कहा तन्हाइयाँ। एक तरह से आपके साथ ज्यादती भी हुई है कि लोग आपका नाम लेते हैं तन्हाइयाँ और वहीं रुक जाते हैं।
मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं समझता हूँ कि तन्हाइयाँ जो है उसकी वजह से मेरी पहचान है। होता है लोग बनता है ड्रामा, कोई मशहूर होता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है और लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये उन चंद कंटेंट्स में से है जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे चला। और मैं हैरान ये हूँ, मैं मुल्क से बाहर रहा कोई तकरीबन 10 साल, उन 10 सालों के बाद जब मैं वापस आया, मैं लोगों के जहनों में था, میں ایز اے پرسنالٹی چینج ہو گیا, فزیک چینج ہو گئی, ایج بڑھ گئی, لیکن یہاں پہ یہ نہ صرف میری ایج کے لوگ یا اس ٹائم کے لوگ مجھے پہچانتے تھے بلکہ ینگر جنریشن بھی, جو کہ بہت انیوژل بات تھی. اور جب میں نے اس کے بعد آ کے کام کرنا شروع کیا تو انڈسٹری نے تو مجھے اوپن آرمز کے ساتھ لیا بھی, لیکن مجھے آڈینس نے بھی اسی طرح سے لیا. یہ سارا کریڈٹ جو ہے تنہائیاں کو جاتا.
ہماری انڈسٹری کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا ٹائم تھا. گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں جب تنہائیاں چلتا تھا. اور یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کو سٹار تھیں شناز شیخ, وہ انٹرویوز دیتی نہیں تھیں. تو ایک مسٹری جو بن گئی ہے تنہائیاں کے بارے میں کہ پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, مگر موقع نہیں ملتا. تو آج کچھ بتائیے ضرور, آپ کی کیا یادیں ہیں؟
شناز کی میری ایکویشن ایسے تھی کہ ہم لوگ آلموسٹ اسی ایج گروپ کے تھے, دوستی بھی تھی. شہزاد خلیل کے ساتھ, جو کہ اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے, ان سے بہت اچھی دوستی تھی. اور مرینا خان اس وقت پہلی دفعہ آئی تھی اسکرین پہ. تنہائیاں میں جو فیملی کا ایک ماحول بنا تھا, جس میں قاضی واجد, بدر خلیل, یہ سارے لوگ, یاسمین اسماعیل جو کہ اب نہیں ہے اس دنیا میں, یہ سب لوگ جو تھے وہ ایک فیملی کی طرح تھے. ہم لوگ شوٹ پہ ہوتے تھے دن بھر, اور اس کے بعد ہر ویک میں دو دفعہ ہم لوگوں نے کسی کے گھر پہ کھانا کھانا, یا جس دن ایپیسوڈ چل رہی ہے کسی نہ کسی کے گھر پہ ہم لوگ وہ ایپیسوڈ اکٹھے دیکھ رہے. تو وہ جو 13 ہفتے تھے, اٹ از اسپریڈ اوور مائی لائف ٹائم, اینڈ دوز میموریز اسٹل آر ود می اینڈ ول اسٹے ود می فار دا ریسٹ آف مائی لائف. جو مسٹری کی آپ بات کر رہی ہیں, شہناز کو ہم نے اس شیل میں سے نکالنے کی بہت کوشش کی جب ہم نے اس کا سیکول مرینا نے پلان کیا تنہائیاں 2 کا. کوشش کے باوجود وہ باہر نہیں آئی. شی مسٹ ہیو ہر اون ریزنز.
تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟
میں اس گھڑی کو بد دعا دیتا ہوں جب میں تم سے ملا تھا. 12 برس کے لیے بچھڑ گیا تھا نا, تو میری زندگی چین سے گزر رہی تھی.
میں نے بلایا تھا تمہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ شہناز شاید یہ چاہ رہی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو میموری ان کی جیسی ہے اسی طرح سے رہنی چاہیے.
آپ ٹیلی ویژن سے فلموں میں گئے تھے, جو ایکٹنگ بھی جو ریکوائرڈ تھی وہ ذرا لاؤڈ تھی, اور ناچنا گانا اس قسم کی چیزیں, دشواری تو نہیں پیش آئی تھی کہ آپ کو مزہ آیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے.
ٹیلی ویژن پہ میرے صرف 2 پلے چلے تھے, تو اس کے بعد میں فلم میں چلا گیا. پہلی فلم میری تھی پلے بوائے, ندیم صاحب اور بابرا شریف لیڈ میں تھے. دوسری فلم جو تھی وہ مس ہانگ کانگ, جس میں خود لیڈ میں تھا بابرا کے ساتھ. میں ایز اے پرسنالٹی زیادہ لاؤڈ نہیں ہوں, سو میں آئی واز آلویز کمفرٹیبل وتھ ٹیلی ویژن. فلم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے جیسے کہ آپ نے کہا, اور وہ میرے لیے ایکچولی اس کو اڈیپٹ کرنا مشکل تھا شروع کے فیز میں, کیونکہ اس کے اندر گانا بھی گانا ہے, اس میں رومانس بھی کرنا ہے, ڈرامہ بھی بولنا ہے اور لاؤڈ بولنا ہے. شروع کے 2 سال بہت ڈیفیکلٹ تھے, خاص طور پہ جب آپ کی ایج کم ہو, آپ کا ایکسپوجر اتنا نہ ہو, اور آپ کو اسکرین پہ جا کے کویتا کے ساتھ گانا گانا پڑے, جبکہ وہ آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں بزنس کے اندر, اور انہیبیشنز نہیں ہیں ان کے اندر, وہ آ کے آپ سے لپٹ جاتی ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کیا کریں. سو اٹ واز, دیز ور ڈیفیکلٹ ٹائمز. جب پھر تھوڑا سا ایکسپیرینس آیا تو پھر آئی اسٹارٹڈ انجوائنگ دیٹ.
مطلب پھر ذرا ایکسپیرینس آیا, بہت ساری سٹارز آپ سے لپٹ گئیں, تو یو اسٹارٹڈ انجوائنگ دیٹ.
ڈیپینڈز ہاؤ یو پٹ اٹ. پھر شاید وہ بھاگنے لگ گئیں کیونکہ میں زیادہ لپٹنے لگ گیا. مجھے جو اچھی بات فلم کی لگی کہ فلم میں اگینسٹ آل آڈز لوگ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے تھے. پیسہ نہیں تھا اتنا زیادہ, ٹیلی ویژن کی طرح فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی, بٹ لوگ بہت محنت کے ساتھ وہاں کام کرتے تھے.
ایک تو ہم اب بات کر رہے تھے آپ کی پروفیشنل لائف کی, ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول, آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ غصہ جلدی آتا ہے یا آپ باہر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مطلب کون ہے آصف رضا میر؟
اس سوال کا جواب تو میں آج تک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے نہیں ملا کہ کون ہے آصف رضا میر. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جسٹ لائک اینی نارمل پرسن, واحد ڈفرینس یہ ہے کہ زندگی میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. رہا آپ کا سوال کہ غصہ آتا ہے یا نہیں, تو میرے سے بہتر تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, یا میرے گھر والے بتا سکتے ہیں, لیکن عام آدمی سے کم آتا ہے یہ مجھے پتا ہے, کیونکہ مجھے کانفلکٹ پسند نہیں ہے.
پاکستان پاکستان میں ٹی وی کے معروف اداکار آصف رضا میر گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اینڈی کارٹر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور آپ چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے سارا حسن سے.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں ہونے والے خودکش حملے میں لشکر جھنوی کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اردن کہتا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے قید میں موجود اپنے شہری کی رہائی کے عوض شدت پسندوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. ادھر دولت اسلامیہ نے جاپانی صحافی کو قتل کر دیا ہے. مصر میں حکام نے الجزیرہ سے وابستہ صحافی پیٹر گرسٹا کو رہا کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کا حکم دیا ہے. افغانستان کی کابینہ میں شامل 8 وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے. صدر الدین ربانی ملک کے وزیر خارجہ ہوں گے. شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے نائجیریا کے شمالی شہر پہ حملہ کر دیا ہے. شہر میں گولیوں کی گن گرج سنائی دے رہی ہے. شام کے دارالحکومت دمشق میں شیعہ زائرین کی بس میں دھماکہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اٹلی کے حکام نے پانیوں کے قدیم شہر وینس کو بچانے کے لیے شہر میں کروز شپس کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.